بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ناظرين اکرام، آپ سب کی خدمت میں بندے کی طرف سے سلام عرض ہے، اور امید ہے کہ پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. پیام رحمان میں آپ سب کا استقبال ہے، اور جو پچھلے ہفتے جو گفتگو آپ کے سامنے شروع ہوئی ہے، اسی کو انشاءاللہ ادامہ دینے کے لیے مولانا عباس مہدی صاحب قبلہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو آپ کے سامنے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. گفتگو کا موضوع ہے سورہ کافرون، جس کے حوالے سے مولانا یہاں پر گفتگو فرما رہے ہیں. لہٰذا اس سے پہلے کہ مولانا آپ کے روبرو ہو کر آپ سے ہم کلام ہوں، آئیے ہم سب مل کر سورہ کافرون کی تلاوت سے مستفیض ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور اب بغیر کسی تعطل اور رکاوٹ کے میں چلتا ہوں مولانا خدمت میں، اور ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں. مولانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم سب کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے.
شکریہ.
جو پچھلے ہفتے جو آپ نے گفتگو شروع کی تھی، چونکہ آپ کا جو آپ جس سورہ پر بیان کر رہے ہیں وہ سورہ کافرون ہے، لہذا جب سورہ کافرون کی بات ہو اور کفر کی بات نہ ہو تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے ایک سلسلہ یہاں شروع کیا تھا کہ کافرون کفر کن معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، تو گفتگو میں چاہوں گا کہ آپ پھر سے، چونکہ ایک معنی کے اوپر آپ نے اشارہ کیا تھا، لہذا میں چاہوں گا کہ پھر سے ان تمام معنی کو آپ بیان کریں جو بیان کیے نہیں کیے جا سکے، تاکہ ہمارے ناظرین انشاءاللہ اس معنی کفر سے بطور کامل استفادہ کر سکیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ. میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اپنی گفتگو میں مقدمتاً یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا کسی قوم کے پاس، تو نبی جب اللہ کی وحدانیت اور ایک معبود کی عبادت کی طرف جب دعوت دیتا تھا، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی یہ آیت موجود ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ جو ہر نبی کا نعرہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، اور جو طاغوت ہے، جو غیر خدا ہے، اس سے دوری اختیار کرو. تو نبی کی جو دعوت ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں لوگوں کا تین طرح کا عکس العمل ہوتا تھا، تین طرح کا ریئیکشن ہوتا تھا. ایک تو یہ، بعض لوگ وہ ہوتے تھے کہ جو اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نبی کی دعوت کو لبیک کہتے تھے، قبول کرتے تھے اور ایمان لے آتے تھے، جن کو مومن کہا جاتا تھا. مومن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو احادیث وغیرہ میں جو تعریف بیان کی گئی ہے کہ معرفت بالقلب، ایمان کی تعریف جو ہے، اور جو ایمان جس میں پایا جائے اس کو مومن کہتے ہیں، کہ جس کے پاس قلبی معرفت پائی جاتی ہو پروردگار کی، وہ اقرار باللسان، اور زبان سے وہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہو، وہ عمل بالارکان، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اپنے ہاتھ پیر وغیرہ سے متعلق جو اس پر فرائض عائد ہوتے ہیں اس کو انجام دیتا ہو. تو ان لوگوں کو مومن کہا جاتا تھا. مومن کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے تھے کہ جو بجائے یہ کہ اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہیں، وہ نبی کی دعوت کو رد کر دیتے تھے اور اس کا انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے نہیں، ہم جو جن معبودوں کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، اسی پر ہم باقی رہیں گے، ہم آپ کے بات کو قبول نہیں کریں گے، جنہیں کافر کہا جاتا تھا. اسی طرح سے ایک اور قسم ہوتی تھی، بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو نہ ایمان لاتے تھے، نہ صراحتاً کفر کا اعلان کرتے تھے، کفر اختیار کرتے تھے، بلکہ وہ بظاہر ایمان لاتے تھے، زبانی ایمان لاتے تھے، لیکن دل میں کفر چھپائے رہتے تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ جتنا اسلام کو اور جو انبیاء علیہ السلام آئے، اس کے بعد ائمہ ہیں، ان کو جتنا نقصان منافقوں سے پہنچا ہے، اتنا کافروں سے نہیں پہنچا ہے.
جی ہاں، چونکہ یہ بظاہر مومنین کے ساتھ ہیں، ان کے راز و نیاز لیتا ہے، اور کفار کے ساتھ جا کر اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے.
صحیح فرمایا آپ نے. چونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ صراحتاً نہیں کہے گا، آتا ہے سامنے کہ میں کافر ہوں، پتہ ہے کہ کافر ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے چہرے پر ایمان کی نقاب لگا کے آتا ہے اور دل میں کفر چھپائے رہتا ہے. یہیں کے اوپر ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جو ایک شبہ ایجاد کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ تقیہ کرتے ہیں وہ منافق ہیں.
جی
البتہ تقیہ مسلمات اسلام میں سے ہے، قرآن میں بھی تقیہ ہے، سنت میں بھی تقیہ ہے. یہ اور بات ہے کہ کہاں تقیہ واجب ہے، کہاں حرام ہے، کہاں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، اس کے کیا شرائط ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اس کے الگ گفتگو،
وہ اپنی شرائط کے اعتبار سے.
لیکن فرق میں بتانا چاہ رہا تھا، چونکہ بہرحال ایک ربط ہے اس سے، نفاق اور تقیہ میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ کفر کو چھپاتا ہے اور ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن تقیہ میں ایک مسلمان جو ہے وہ ایمان کو اپنے چھپاتا ہے اور کفر کا اظہار کرتا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ تو یہ تین عکس العمل ہوتے تھے جب کوئی نبی جو ہے دعوت دیتا تھا خدا واحد کی طرف، اس کی توحید کی اور اس کی عبودیت کی.
جی، چونکہ بات اب انشاءاللہ آپ کی یہاں سے معنی کی طرف جائے گی، لہذا اس سے پہلے ہم لیں گے چھوٹا سا بریک. ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر سے ایک مرتبہ آپ سب کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے آپ کے سامنے سورہ کافرون کے حوالے سے. مولانا، آپ کا پھر سے ایک مرتبہ استقبال ہے، اور جو آپ نے گفتگو شروع کی تھی اس کو کافرون کے معنی کے جو ایک بیک گراؤنڈ آپ بیان کر رہے تھے، گزارش ہے.
جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی نبی دعوت دیتا تھا خدا واحد کی عبادت کی طرف، اور جو وقت اس وقت کا طاغوت ہے، جو باطل قوت ہے، ان سے دوری اختیار کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ تین عکس العمل ہوتے تھے لوگوں کے. کچھ ایمان لاتے تھے، مومن کہلاتے تھے، کچھ وہ ہوتے تھے جو انکار کرتے تھے، کافر کہلاتے تھے، کچھ وہ ہوتے تھے کہ جو بظاہر ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن دل میں جو ہے وہ
کفر
چھپائے رہتے تھے. البتہ منافق اور کافر کو قرآن مجید نے بہت سی جگہوں کے اوپر ان کو ایک ہی زمرے میں رکھا ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے دونوں جہاں کفر پایا جاتا ہے، کافر جو ہے صراحتاً کفر پایا جاتا ہے اور منافق جو ہے وہ
چھپا کے رکھتا ہے
کفر کو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی آیات ہیں کہ جو کافر اور منافق کو ان کے انجام کو اور ان کی سزا کو جو ہے وہ ایک ہی بیان کرتی. مثال کے طور پر ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ بے شک خداوند متعال کفار اور منافقین کو جہنم میں ساتھ ساتھ جمع کرے گا، ان کو اکٹھا جمع کرے گا. یا ایک جہاں مطالبہ کیا گیا حضور سے کیا مطلب، تمام مومنین و مسلمانوں سے جو ہے مطالبہ ہے، لا تطیع الکافرین والمنافقین، کی کبھی کافر اور منافقوں کی اطاعت نہ کر
مت کریں.
وعذاہم، اور جو اذیت پہنچا اس کو جو ہے ترک کر دینا. اور توکل اللہ، اللہ پر توکل کرنا، کیونکہ اللہ بہترین جو ہے وہ سرپرست ہے. تو یہاں کے اوپر دیکھیں، میں نے نعتوں پر اس میں کفار و منافقین کو ایک ہی زمرے میں پروردگار نے شمار کیا. اب آتے ہیں اپنی گفتگو جو کفر کے معنی کے سلسلے میں. ایک معنی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا جو لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری اور لغت میں ہے، کہ کفر کے معنی چھپانے کے. میں نے عرض کیا تھا کہ کسان کو بھی کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ
دانے کو
زمین کے اندر چھپاتا ہے، اور قلب زمین میں جو ہے چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے. اسی لیے وہ لوگ جو کفران نعمت کرتے ہیں شکران نعمت کے بجائے، ان کو بھی جو ہے وہ متعدد آیات میں کافر کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، اور وہ صحیح استعمال نہیں کرتے. ان کو بھی جو ہے قرآن مجید میں متعدد جگہ کے اوپر لفظ کفر استعمال کیا. مثلا ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، فذکرونی اذکرکم واشکرولی، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرولی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور کفر اختیار نہ کرو، کفرانی نعمت نہ کرو، نعمتوں کو نہ چھپاؤ بلکہ اس کا صحیح استعمال کرو. یا ارشاد ہوا، ان الانسان لربہ لکنوت، کہ انسان اپنے پروردگار کے لیے ناشکرا ہے. وانہ علی ذلک شہید، اور خود وہ انسان اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اس کا ناشکرا بندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے، واضح ہے یہ چیز کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا وہ صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ جو حب مال کی اس میں شدید محبت پائی جاتی ہے. یہاں کے اوپر پروردگار نے مال کو لفظ خیر سے تعبیر کیا، یعنی مال بھی خیر ہے. کب؟ کہ اگر صحیح راستے میں استعمال ہو، صحیح جگہ سے اس کو
اخذ کیا جائے،
اس کو کمایا جائے، اور صحیح راستے میں اس کا استعمال کیا جائے، تو یہی مال خیر ہے. لیکن اگر وہ نہ صحیح راستے سے استعمال ہو، نہ صحیح راستے میں استعمال کیا جائے، تو یہی چیز شر بن جاتی ہے. تو ایک معنی جو بیان ہے کیے ہیں قرآن مجید میں کفر کے جو بیان کیے گئے ہیں آیات میں، وہ ہے اصول دین کا انکار. اصول دین کا انکار کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی
توحید
کا انکار ہے، اللہ کے خود اللہ کا انکار ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ کئی فتق فرون باللہ وکنتم امواتن، تم کیسے جو اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیسے تم اس کا جو ہے وہ. اسی طرح سے دوسری جگہ جو مسیحی لوگ ہیں، جو کرسچن لوگ ہیں، ان کے لیے استعمال ہوا کہ جو اللہ کو، یعنی عیسیٰ، جناب عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں،
جی
بجائے کہ اللہ کو اللہ مانے، جناب عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، اور ان کے لیے ارشاد ہوا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ مسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے. تو یہ گویا کہ ایک طرح کا کفر ہے اور انکار توحید ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ جناب عیسیٰ مسیح کو اللہ مان لیا جائے. اسی طرح سے انکار رسالت کے معنی میں بھی جو ہے وہ کفر استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے جنہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ آپ رسول نہیں، آپ بھیجے نہیں گئے ہیں، بلکہ آپ، مطلب یہ تھا کہ آپ خود سے بن گئے ہیں اور آپ کو بھیجا نہیں گیا،
یعنی آپ کا یہ اپنا دعویٰ ہے.
ہاں اپنا دعویٰ ہے ان کی نظر میں، بہرحال کہ آپ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے.
جی.
اسی طرح سے طاغوت اور باطل قوتوں کے انکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو انکار کرتا ہے طاغوت کا اور ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر، تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. اور اس میں ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں، اس آیہ کریمہ میں پروردگار یعنی بتانا چاہتا ہے کہ جو توحید ہے وہ تمہاری دو چیزوں سے مل کے بنی، ایک جو ہے وہ جو حقیقی معبود ہے اس پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کے بعد جو باطل جو خدا ہیں جو بن بیٹھے ہیں، ہیں نہیں صحیح معنوں میں، جو طاغوت ہیں ان کا انکار بھی ضروری ہے.
جی.
یہ دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم جو ہے وہ بس خالی خدا کو مان لیں، اس کے بعد جو باطل قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ملے رہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلیں، اس کا جو ہے وہ یہ قرآن اور
یعنی
اسلام
اپنے خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسرے خدا کا انکار بھی ضروری ہے.
باطل خدا ہیں ان کا انکار بھی ضروری ہے. باطل خدا مطلب جو باطل قوتیں ہیں، جو باطل جو ہے وہ قدرتیں ہیں، جو باطل حکومتیں ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملانا اور اپنے دین کا سودا ان کے ساتھ کرنا، یہ جو ہے وہ قرآن کی نظر میں قبیح عمل ہے، بہت ہی مذموم عمل ہے. اور بار بار اس کی تاکید قرآن مجید کرتا ہے کہ جہاں جب تم نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی باطل قوتیں ہیں ان سے بیزاری ضروری ہے، ان سے اظہار نفرت ضروری ہے اپنے دین کے حوالے سے، اپنے دین کے معاملات میں. البتہ دنیاوی معاملات ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو کسی حد تک اسلام اجازت دیتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اقتصاد ہے، سیاست ہے، ان معاملات میں. اس کے بعد ایک معنی جو بیان کیے گئے ترک فرائض و واجبات کے معنی میں ہے، کفر استعمال کیا گیا اور وہ حج کے سلسلے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر ہے کیا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، حج بیت اللہ ہے. کس کے لیے؟ من استطاع، جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس راستہ ہمارے، جس کے پاس کوئی بیماری نہیں، جو شرائط بیان کی، جس کے پاس استطاعت پائی جاتی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ومن کفارا، لیکن جس نے کفر اختیار کیا، یعنی کیا، یعنی جس نے اس واجب کو ترک کیا، ترک واجب کے معنی میں، ترک فرائض کے معنی میں. فإن اللہ غنی عن العالمین، تو پروردگار جو ہے وہ عالمین سے بے نیاز ہے.
یعنی جو انسان استطاعت کے باوجود حج کا انکار یعنی نہ جائے،
جی جی،
تو اس کا مطلب اس کے اوپر کفر کا اطلاق ہوتا ہے.
ہاں، کفر بین معنی کہ اس نے واجب کو ترک کیا،
جی
اس معنی میں اس پر کفر کا اطلاق کیا ہے قرآن مجید. اسی طرح سے گناہ اور معصیت کے جو مرتکب ہوتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید نے لفظ کفر کا استعمال کیا ہے، اور معصیت اور گناہ کے انجام دینے کو کفر کے زمرے میں اور کفر کے معنی میں لیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ لوگ اتباع کرتے ہیں وہ چیز کی جو شیاطین تلاوت کرتے ہیں ملک سلیمان کے اوپر. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا، یعنی سلیمان کوئی معصیت کے مرتکب نہیں ہوئے. کفر سلیمان کے معنی یہاں معصیت کے مرتکب نہیں ہوئے. وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین وہ جو ہے کفر کے مرتکب ہوئے، اور وہ جو ان کو اللہ نے منع کیا تھا جس چیز سے مرتکب ہونے سے، اس چیز کا انہوں نے ارتکاب. تو یہاں پہ کفر جو ہے وہ معصیت کے ارتکاب اور گناہ کے انجام دینے کے معنی.
جی.
اسی طرح سے ایک دو معنی کے ارتکاب معنی کی طرف اشارہ غور کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. برات اور بیزاری کے معنی میں ہے کفر، گویا کہ تبرع کے معنی میں، برات اور بیزاری کے معنی. ارشاد ہوتا ہے ثم یوم القیامہ یکفر بعضکم ببعض، جب قیامت کا دن ہوگا تم میں سے بعض بعض کی تکفیر کریں گے، بعض کا انکار کریں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض تم میں بعض کا پر لعنت کریں
جی.
گے. تو یہاں پہ بیزاری اور لعنت کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی کیا، یعنی یہ اس آیت میں پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہاں دن ایسا ہوگا کہ جو لوگ جس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہوں گے وہ ان پر لعنت کریں گے, ملامت کریں گے, وہاں کے اوپر بیزاری کا اعلان کریں گے. لفظ لعنت خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, سنت میں استعمال ہوا ہے, اور یہ جو ہے وہ فروع دین میں سے ہے کہ جو ہے وہ اس کو ہم تبرع کہتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ برات اور بیزاری تبرع کہاں کے اوپر ہونا چاہیے, کس کے اوپر ہونا چاہیے, کیا شرائط ہیں اس کے, وہ اپنی ایک الگ گفتگو ہے
جی.
لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ دشمنان خدا جو ہیں, جو برے لوگ ہیں, جو برے لوگوں کا کردار ہے, ان سے تبرع, یعنی زبانی تبرع جس کو کہتے ہیں کہ برے لوگوں سے نفرت کا اظہار, برے کردار ان سے نفرت کا اظہار, اسی طرح سے عملی تبرع ہے.
یعنی اگر ہم ان سے جب تک برات اختیار نہیں کریں گے دائرے ایمان کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتے.
جی جی
جی,
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود کلمہ لا الہ الا اللہ بھی جو ہے اس میں تولّٰہ بھی تبرع
جی.
جہاں اللہ کے جو معبود واحد ہے اس کا جہاں اعتراف کرنا ہے, وہاں جو باطل معبود ہیں
ان کا انکار کرنا ہے.
لیکن بس وہی گفتگو یہ ہے کہ اس کے شرائط کیا ہیں, اس کے لیے ائمہ کی سیرت دیکھنا چاہیے, قرآن کی سیرت دیکھنا چاہیے. تم تو اس میں دیکھیں گے قرآن نے کبھی جو ہے وہ بہت کم ایسا ہے کہ شخص سے بیزاری کا اعلان کیا ہو
جی.
ابو لہب اور فرعون جیسے لوگ نام, کم لوگوں کا نام ہے کہ جن پر نام بنام جو ہے وہ بیزاری کا, شخصیت پہ تبرع کیا ہے. مثلا جھوٹوں پہ لعنت ہو, ظالموں پہ لعنت ہو, غاصبوں پہ لعنت ہو, لیکن جو ہے وہ نام لے کے یہ جو ہے وہ بہت کم سیرت میں ملتا ہے قرآن مجید کی, ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی. لیکن یہ مسلمات میں سے اب یہ ہے کہ اس کے کیا شرائط, تو ایک اپنا الگ موضوع ہے, اس کے لیے انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو قرآن اور سنت کی نظر میں خود جو ہے وہ تبرع کیا ہے, اس کے شرائط کیا ہیں, کہاں ہونا چاہیے, کس پہ ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے, اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے
جی.
وہ ایک اپنی الگ گفتگو ہے. تو یہ تھی مختلف معنی جو قرآن مجید میں کفر کے استعمال ہوئے ہیں, اور ائمہ علیہ السلام نے بھی انہی معنی کی کو بار بار اپنی گفتگو میں تکرار کیا ہے کہ قرآن مجید میں کفر جو ہے, جب سوال کیا کہ کفر کتنے معنوں میں استعمال کیا, تو آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے, ترک فرائض کے معنی میں استعمال ہوا ہے, بیزاری کے معنی میں استعمال ہوا ہے, ربوبیت کے انکار کے معنی میں استعمال ہوا. تو انہی معنوں کو آپ نے بھی بیان کیا کہ جو ابھی میں نے ذکر کیا
جی. یہ جیسا کہ آپ نے کفر کے معنی تقریباً 8-9 عدد جو بھی آپ نے بیان
جی
کیا یہاں پر, سب سے پہلے یہاں بھی ایک سوال اگر دیکھا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ اگر ایسا انسان فرض کریے کہ کفران نعمت کرتا ہے
جی جی,
یا جو بھی اتنے آپ نے معنی بیان کیا, اگر کسی ایک انسان کے اوپر ان میں سے کوئی معنی کا اطلاق ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں یا کافر ہونے کے لیے دوسرے بھی شرائط ہیں؟
جی دیکھیں, جو معنی ہم نے بیان کیے اب اس کے لحاظ سے تو اگر کسی کو کافر کہا جاتا ہے, عام طور سے ابھی عرف میں جو رائج ہے وہ یہی
جی.
کہ کافر اس معنی میں جو مومن نہ ہو
جی. ایمان کے مقابلے والا,
ایمان کے مقابلے. تو عام طور سے جب استعمال ہوتا ہے لفظ کفر یا کافر, تو جو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو تبادر کرتا ہے, جو سبقت کرتا ہے, جو سب سے پہلے معنی جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہی ہوتا ہے کہ جو مومن نہ ہو, جو ایمان کے مقابلے میں ہو
جی,
جو خدا کا انکار کرے, رسالت کا انکار کرے, یا ضروریات دین کا انکار ہے, ان کو کہا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس معنی میں استعمال کرنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے, اس کے
جی.
لیے شرائط کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم یوں ہی کسی کو کہہ دیتے ہیں کافر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوگا
جی.
بشرطی یہ کہ ہم اسے یہ کہا جائے کہ ہم استعمال کر رہے ہیں, کفران نعمت کہا جاتا ہے
جی
کہ یہ کفران نعمت کر رہا ہے شخص, یا فلاں جو ہے کفران نعمت میں مبتلا ہے, لیکن یہ کہ یہ کافر ہو گیا ایسا استعمال نہیں ہے.
یعنی عرف کی نگاہ سے کافر اسے کہتے ہیں جو ایمان کے مقابلے,
ایمان کے مقابلے میں ہوتا ہے
جی. تو بہرحال یہ کفر ایک واقعہ دیکھا جائے تو یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کی وجہ ہے, اور انسان کو گمراہیوں سے بالکل وابستہ کر دیتا ہے, اور اللہ کی توحید جو بھی چیزیں ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پر کہ اس کے اسباب کیا ہیں کہ انسان اس غلیظ ترین اور اس جسے جی گندی جو ماحول ہے اس میں انسان چلا جاتا ہے. یہ اسباب کی گفتگو انشاءاللہ سوال آپ تک پہنچ چکا ہے, جواب کے ہم آپ سے منتظر رہیں گے, چونکہ وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا, لہٰذا آپ سے بھی ملتے ہیں ناظرین. ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے مگر ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے, اور آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے سورہ کافرون کے حوالے سے. مولانا آپ کے بھی استقبال ایک مرتبہ, اور سوال میں پھر سے آپ کے سامنے دہرا دوں. بریک میں جانے سے پہلے جو آپ کے سامنے سوال ہوا تھا کہ یہ جو کفر ہے جو واقعاً انسان کی اس وجود کو نجس کر دیتا ہے اور انسان جہنم میں جانے کا اس کے باعث بنتا ہے, اس کفر کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں, کس طریقے کا سبب ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے؟
جی جی, یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, تاکہ انسان جو ہے وہ ان اسباب سے محفوظ رہ سکے کہ جو کفر کا سبب بنتے
جی.
ہیں. قرآن مجید میں مختلف اسباب کفر کے بیان کیے گئے, جس میں سب سے پہلا سبب جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ غفلت و نادانی ہے. غفلت, خدا سے غفلت, یاد خدا سے غفلت, قیامت سے غفلت, حساب و کتاب سے غفلت
جی.
یہ غفلت وہ ہے کہ جو انسان کو حق کے سامنے اور معبود واحد کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے روکتی, مانے بنتی, اور انسان ہدایت کے راستے کے بجائے, ایمان کے راستے کے بجائے کفر اور الہاد کا راستہ اختیار کر جی. لیتا ہے,
چونکہ آنکھوں کے اوپر اس کے لیے واضح ہو ہی نہیں پاتا. جب غافل جی. ہے تو واضح نہیں ہو پاتا اس کے حقائق,
غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ گمراہی اور کفر کا سبب جو ہے وہ غفلت اور نادانی کو قرار دیا
جی.
مثال طور پر یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے اقترب الوعد الحق, حق وعدہ جو ہے وہ قیامت وہ قریب آ گئی. فیضا یا شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا, تو اس وقت جب آنکھیں گڑی کی گڑی رہ جائیں گی تو کافر کہیں گے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا کہ ہم آج کے دن سے غفلت میں تھے, یعنی آج کے دن سے ہم دنیا میں غفلت میں تھے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آج قیامت کے دن آئے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا.
جی.
تو غفلت تھی کہ جو ان کے کفر کا سبب بنی دنیا میں, جو جس کا پچھتاوا ان کو جو ہے قیامت کے دن ہوگا. اسی طرح سے جناب موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم سے مخاطب ہو کے کہتی قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہا, کہ ہے موسیٰ آپ ہمارے لیے ایک خدا ایک معبود قرار دیجئے بنائیے جیسے یہ جو دوسری قومیں ہیں یہ ان کے لیے ایک معبود ہے. اس بعد فرماتے ہیں قال انہم قوم تجہلون, تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے کہ تو یہ جاہل قوم ہے, انکم قوم تجہلون, تم ایک جاہل قوم ہو, تم ایک نادان قوم ہو. تو یہ نادانی اور یہ جہالت اور یہ غفلت یہ سبب بنتی ہے کہ انسان کفر میں مبتلا ہو, انسان شرک میں مبتلا ہو. ایک سبب جو ہے غفلت ہے,
یعنی جہاں پر انسان غور و فکر کرنا چھوڑ دے
جی جی
تو یہاں پہ گمراہی کا سبب بن جاتا
بنتا ہے. اور لفظ غفلت کو قرآن مجید نے تقریباً 37 مرتبہ استعمال کیا, یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی یعنی ایک کتنا بڑا خطرہ ہے یعنی جی. انسان کو کفر میں مبتلا کرنے کا, جس کی طرف جو بہرحال متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے دوسرا سبب جو ہے غرور و تکبر ہے, جو انسان کو کفر میں مبتلا کرتا ہے, غرور و تکبر. کیوں؟ اسی لیے ہم ابلیس کے بارے میں یہی قرآن مجید میں ملتا ہے, تاریخ میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ کون سی چیز سبب بنی کہ ابلیس جو جناب آدم کو سجدہ نہ کرے اور اللہ کے خدا کا انکار کر کے وہ کافر ہو جائے.
جی
وہی اس کا تکبر تھا, اس کا غرور تھا. اسی طرح سے جب ہم قرآن مجید ان آیات کی بررسی کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں کہ جو ائمہ کفر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ائمہ کفر جو ہیں, جو مستکبرین ہیں
جی,
جو کفر کے سردار ہیں, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ غرور و تکبر تھا کہ جو ان کو ایمان لانے پر جو ہے وہ
مانے ہوا
مانے ہوتا تھا, ایمان جی. لانے سے مانے ہوتا تھا, اور اس کے نتیجے میں جو ان کے پیروکار ہوتے تھے, یعنی یہ ڈائریکٹ ان کے اندر جو ہے وہ تکبر جو ہے وہ مانے ہوتا تھا, اور ان کے پیروکار جو ہوتے تھے وہ ان مستکبرین یہ جو کبر و غرور کے جو سردار تھے ان کا اتباع کرتے ہوئے جو ان کے مقلدین ہوتے تھے, جو ان کے جو ہے وہ ماننے والے ہوتے تھے, جو تابع ہوتے تھے, وہ بھی جو ہے وہ کفر اختیار کرتے تھے
جی.
تو ایک سبب جو ہے وہ یہ غرور و تکبر ہے جو انسان کو کفر میں مبتلا کرتا ہے, اور نہ جانے کتنی حق بات سے انسان کو دور کر لیتا ہے, دور کر دیتا ہے غرور و تکبر, جس کی طرف واقعاً یعنی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ غرور جیسی جو بیماری ہے وہ خدا نخواستہ ہم کو ہمارے لیے کفر کا سبب نہ بنے,
یعنی حقیقت کو بھی قبول کرنے سے یہ معنی ہو جاتی ہے,
معنی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے صحیح فکر کا استعمال نہ کرنا ایک اہم سبب ہے کفر کا, کہ اللہ نے سب کو عقل دی ہے, سب کو جو ہے وہ فکر
شعور دی ہے,
سب کو شعور عطا کیا ہے. تو ہم اس لیے دیکھتے ہیں قرآن مجید بار بار جو ہے وہ چاہے دنیا کے تمام انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ تم غور و فکر کرو, قرآن میں غور و فکر کرو, کائنات میں غور و فکر کرو, اپنے اندر غور و فکر کرو, جاؤ تم سیر کرو, تفریح کرو, جاؤ ٹور پہ جاؤ. اولم یسیروا فی الارض, کیوں نہیں یہ سفر کرتے, کیوں نہیں یہ سیر کے لیے جاتے, کیوں نہیں یہ ٹور پہ جاتے
جی.
تاکہ جائیں دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ وہ لوگ جو پہلے تھے قدرت کے اعتبار سے, طاقت کے لحاظ سے, مال کے اعتبار سے, اولاد کے لحاظ سے کثرت میں تھے, لیکن اس کے باوجود آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں
جی.
تو یہ کیوں غور و فکر کیوں ان کو تھا, تاکہ وہ اپنے فکر کا جو ہے وہ صحیح استعمال کریں
جی.
نشانیاں بیان کرتا ہے, بہت سے جو ہے وہ واقعات کی طرف جو متوجہ کرتا ہے, گزشتہ تاریخ کی طرف متوجہ کرتا ہے, دیکھو ان کا کیا انجام ہوا
جی. اور دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے ہزار طریقے سے غور و فکر کر کے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے
جی,
لیکن کبھی اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا.
ہاں تو اس لیے متعدد طریقے اور روشیں بتاتا ہے قرآن مجید کہ تم غور و فکر کرو, کیوں؟ تاکہ اس کے نتیجے میں تم جو ہے وہ ایک صحیح مقصد تک اور صحیح راستے کی طرف تمہاری جو ہدایت ہو سکے.
جی.
ایک اور طریقہ جو استعمال کرتا ہے کہ غور و فکر کرے انسان, خاص طور جو کفار ہیں, جو مشرکین ہیں, جو راہ ہدایت پر نہیں ہیں, ان کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو قیامت میں ایسا ہونے والا ہے, وہاں کفار و مومنین کی بعض جگہ گفتگو کا ذکر کرتا ہے کہ وہاں ایسی گفتگو ہوگی, کفار مومنین سے سوال کریں گے, سوال جواب وہاں پہ شکل ہوگی.
جی.
اور یہ گفتگو کیوں ہے, کیوں کہا اس لیے کہ وہاں ایسا ہونا ہے, اور وہاں تم جب پہنچ جاؤ گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اوپر کفے افسوس اور دست افسوس ملنے کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ
ہاتھ آنے والا نہیں,
کچھ نہیں ہوگا وہاں کے اوپر. تو وہاں حسرت کرنے کے بجائے, وہاں افسوس کرنے کے بجائے یہیں کے اوپر. اس لیے خود ان کا قول نقل کرتا ہے جو قیامت میں وہ وہاں کے اوپر میدان حشر میں کہیں گے کہ لو کننا ناقل و نسمو ناقل ما کننا فی من اصحاب السعیر, کہ اگر ہم نے سنا ہوتا, اگر ہم نے غور و فکر کی ہوتی, اگر ہم نے سوچا ہوتا, اگر اپنے ہم نے فکر کا, اپنے عقل کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو صحیح فکر کا استعمال نہ کرنا جو ہے وہ انسان کو کفر میں مبتلا کرتا ہے. یا سورہ عبس میں ارشاد ہوتا ہے کیا کہ قتل الانسان ما اکفر, کہ انسان کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا اس چیز نے, وہ چیز جو اس کو کفر میں مبتلا کر, یعنی کفر نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا. من ای شئین خلقہ, آخر انسان کس چیز سے خلق ہوا ہے, من نطفت خلقہ, اللہ نے اس کو نطفے سے خلق کیا. دیکھیں کس طرح سے غور و فکر انسان کی دعوت دے رہا ہے پروردگار, فقدر پہ اس کو جو ہے ایک صحیح اندازے میں پیدا کیا. فلینظر الانسان الی طعام, پر انسان کو چاہیے کہ اپنے وہ غذا کی طرف دیکھے.
جی,
البتہ غذا کی طرف وہی, یعنی تاکہ غور و فکر کرے یہ غذا کہاں سے آئی, کس نے پیدا کیا, کس نے خلق کیا, اس کو کون وجود میں لایا, آج میرے سامنے موجود. البتہ جی, یہاں کے اوپر مفسرین کرام نے بھی بیان کیا ہے کہ صرف مادی غذا مراد نہیں ہے, بلکہ انسان جو علم لیتا ہے, جو اس کے روح کی غذا ہے, اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا علم لے رہا ہے, کس سے علم لے رہا ہے, اس کی روح کے لیے مفید ہے یا مضر ہے, نقصان دہ ہے, کیا ہے. تو میں نے ان آیتوں کو اس لیے بیان کیا کہ پروردگار مختلف طریقوں سے کفار کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے. سوچو, ہم نے تمہیں عقل دی ہے, عقل کا استعمال کرو, اس لیے کہ تاریخ میں لوگوں عقل کا استعمال کر کے راہ راست پر آ گئے, راہ ہدایت پر آ گئے, تم بھی راہ ہدایت پہ آ سکتے. اسی طرح سے ایک اہم سبب جو ہے کفر کا وہ ہے حب دنیا. روایات میں حب الدنیا رأس کل خطیئہ, ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا ہے. البتہ دنیا کے حوالے سے جب ہم نظر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مذمت بھی کی گئی ہے اور تعریف بھی کی گئی ہے. روایات میں دیکھیں, آیات میں دیکھیں, کہیں خوبیاں بیان کی گئیں, کہیں مذمت بھی ہوئی ہے اس کی. تو اس کے وجہ کہتے ہیں, وجہ اس کی یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے مذمت ہے دنیا کی کہ جو دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں.
ان کا پورا ہم و غم دنیا ہے,
سب کچھ ان کا دنیا ہی ہے, تو ان کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ دنیا مقصد نہیں ہے. لیکن جو دنیا کو وسیلہ بناتے ہیں ان کے لیے دنیا تعریف کی گئی, منع کی گئی. بھائی یہی نجیب اللہ میں دیکھ لیجئے, اس میں مولا کہنا تھا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اولیاء اللہ نے آ کے پرواز کیے, یہیں پہ انہوں نے کمالات حاصل کیے ہیں, یہی جو ہے ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے. یہ ساری باتیں یہیں سے جو ہے وہ انبیاء آئے, ائمہ علیہ السلام آئے, علماء آئے, سب آئے, یہیں سے آ کے انہوں نے کمال, دنیا ہی سے کمالات حاصل کیا, لیکن دنیا کو انہوں نے وسیلہ بنایا, ہدف نہیں بنایا.
یعنی دنیا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وسیلہ ہے. نتیجہ ہم کسی اور چیز کو مانے دنیا کے لیے,
ہاں مقصد نہیں ہے بلکہ وسیلہ ہے دنیا.
جی
جی. تو حب دنیا یہ نہ صرف یہ کہ کفر کا بلکہ بہت ساری برائیوں کا سبب بنتی ہے. حسد ہے, کبر ہے, غرور ہے, تکبر ہے, ان نہ جانے کتنی برائیوں کا پیش خیمہ ہے حب دنیا. لہٰذا خاص طور سے پروردگار اس کا ذکر کرتا ہے کہ حب دنیا انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. آج بھی ہم دیکھیں بعض لوگ واقعی اسلام مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے, انہوں نے قرآن کے سائے میں ان کی پرورش ہوئی ہے, ایسے گھرانے میں جہاں قرآن کی تلاوت ہو, لیکن دیکھتے ہیں جب ان کو جو ہے وہ جب وہ دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں حب دنیا میں, جا مال ثروت جمال حسن, یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں, جو زیبائیاں ہیں, جو خوبصورتیاں ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ وہ کفر کا راستہ اختیار کرنے لگتے ہیں. کہتے ہیں بھائی دین ان کیا ہے, یہ تو بس جو ہے وہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے, آخرت کس نے دیکھی مثال کے طور پر. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیوں, اس لیے کہ اس لیے ڈرایا گیا حب دنیا سے. دنیا بری چیز نہیں ہے اور نہ مال دنیا بری, اس کا استعمال انسان کس لیے کر رہا ہے, یہی چیز انسان کو گمراہ بھی کر سکتی ہے اور جو ہے وہ انسان کو رہے. ہم دیکھتے ہیں آج کل ایام عزا چل رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کربلا میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ, زیادہ تر لوگ وہ تھے جو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ اسے حب دنیا کے سبب. خود عمر سعد کو دیکھ لیجیے, اس کو رہ کی حکومت کی لالچ تھی, حب دنیا تھی, یا اور بھی لوگ مال و اسباب مل جائیں گے، کیا مل جائے گا، عہدہ مل جائے گا حاکم وقت کے نزدیک، ان سب حب دنیا کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ظلم کہ جو ہے باقی، جب تک دنیا باقی تب تک یہ باقی رہے گا، اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے حب دنیا جو ہے وہ کفر کا سبب بنتی ہے، کیونکہ انسان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے، پھر انسان کو بس دنیا ہی نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں اور تاریخ بھی اس بات کے شاہد ہے کہ بعض لوگ وہ تھے کہ جو مومن تھے لیکن حب دنیا کے سبب کفر اختیار کر لیا. یہاں اس طرح کے بھی واقعات ہیں، کافر تھے لیکن انہوں نے جو دنیا کو صحیح طرح سے سمجھا، اور سمجھنے کے بعد جو اللہ کے نمائندے تھے ان کی باتوں کو توجہ کی، اور توجہ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ راہ ہدایت پر آ گئے. لیکن وہی مومنین کا تذکرہ قرآن مجید میں پروردگار اس طرح کرتا ہے کہ جنہوں نے، البتہ بعض مومنین ایسے تھے کہ جنہوں نے حب دنیا کے سبب کفر اختیار کر لیا. ارشاد ہوتا ہے ذالک بانہم استحب الحیات الدنیا للآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے کہ جنہوں نے حیات دنیا کو مقدم کیا آخرت کے اوپر. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ جو ہے کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی انہی لوگوں کو اللہ جو ہے کافر کہہ رہا ہے. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں کہ جنہیں حب دنیا جو ہے وہ آخرت سے غافل کر دے. حب دنیا جو ہے وہ دنیا ہی کو سب کچھ ان کی نظر میں دکھائے اور جلوہ نمائی کرے.
دنیا سب کچھ نہیں، دنیا ایک وسیلہ ہے آخرت تک پہنچنے کے لیے.
جی.
گفتگو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے جاری رہے گی. ناظرین، ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے، مگر ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے اور گفتگو جاری ہے آپ کے سامنے سورہ کافرون کے حوالے سے بغیر کسی تعطل کے. چلتے ہیں مولانا خدمت. مولانا، آپ کا استقبال ہے اور آپ کی گفتگو جاری تھی اسباب کفر کے حوالے سے. لہذا چاہوں گا کہ جو بھی گفتگو آپ کی بچی ہے اس حوالے سے آپ اس کو مکمل کریں.
جی جی، میں عرض کر رہا تھا کہ کفر کے اسباب و عوامل کیا ہوتے ہیں. آخری جو مورید ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک سبب اندھی تقلید ہے اپنے آبا اجداد کی، اپنے خاندان کی، اپنے دوست کے. بعض لوگ ایک خاص تعصب رکھتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد یہ کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، تو ان کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسلام میں تقلید منع نہیں ہے. تقلید تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ہم جو جس فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتے ہیں، جس کے اسپیشلسٹ نہیں ہوتے ہیں، اس میں اس کے اسپیشلسٹ کی ہم تقلید کرتے ہیں،
پیروی کرتے ہیں
اس کی. اسی طرح سے اسلام میں بھی ہے، اپنے جو ہے مذہب میں بھی جو اس کے ماہرین ہیں، جن کو مجتہد کہا جاتا ہے، مرجع کہا جاتا ہے، اس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس کو ہم تقلید کہتے ہیں. تو تقلید تو بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے. بلکہ اگر انسان مجتہد نہیں ہے، اگر انسان مرجع نہیں ہے، تو اس کو چاہیے خاص طور سے دین کے مسائل میں وہ تقلید کرے کسی نہ کسی کی. لیکن مسئلہ یہاں کے اوپر پیچ آتا ہے جب ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، جب ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ کسی کی بات کو مانتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد یہ کرتے چلے آئے ہیں. اس کی شدید مذمت کی قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں کہ اور اپنے آبا اجداد کی اندھی تقلید کرنے کو. ہاں، ایک بار یہ کہ جو آبا اجداد کرتے چلے آئے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کریں گے. سنت کے مطابق ہے، ہم بھی کریں گے. وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے، تو اس کو ہم انجام دیں. عقل کے مطابق ہے اور قرآن و سنت سے ٹکراؤ بھی نہیں ہے، تو اس کو انجام دیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو معاشرے کے لیے مفید ہے، ہمارے لیے مفید ہے، اور تضاد بھی نہیں رکھتی ہے دین سے، تو اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب دیکھتے ہیں قرآن سے مثال، اسلام کے جو ہے وہ قوانین، ان سے اگر کوئی ٹکرا رہی ہے تو وہاں کے اوپر تو ظاہر سی بات حرام ہے تقلید کرنا اپنے آبا اجداد کی.
جی.
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد جگہ کے اوپر قرآن مجید نے اس کی مذمت کی. شاید ہمارے وقت چونکہ کم ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں بات کو مکمل کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے چچا سے کہا اور اپنی قوم سے کہ یہ کون سے یہ جو مجسمے ہیں جس کو تم جو عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا قالو وجدنا آبا انا لہا عابدین، اپنے باپ دادا. ایک آیت نہیں، متعدد آیات ہیں جس میں باپ آبا اجداد. اسی طرح سے دوست کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ ہمارا دوست ایسا کرتا ہے. آج کل تو بہرحال دوستی اور فرینڈ شپ کا زمانہ ہے، انسان جو ہے وہ کسی کو بھی دوست بنا لیتا ہے. تو کہتا ہے کہ بھائی ہم تو وہاں کے اوپر بھی اندھی تقلید جو ہے منع کی. آخر میں شاید وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، بات عرض کروں کہ اسباب کا ہمارے لیے فائدہ یہ ہے بیان کرنے، قرآن کو بیان کیا ہے تاکہ ہم جو ان اسباب میں مبتلا نہ ہوں اور اس اسباب کی وجہ سے ہم کفر میں مبتلا نہ ہو. کیونکہ جہاں آیت اللہ مطہری کے بقول اسلام شناسی سے زیادہ کفر شناسی مہم ہے تاکہ ہم جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہو نہ سکیں.
جی جی جی. تو اس حوالے سے بہرحال جتنے بھی اسباب ہیں، یہ جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ کہیں نہ کہیں سے ہماری زندگی میں حقیقت کو قبول کرنے سے مانع ہوتے ہیں. لہذا چونکہ وقت ابھی ایک منٹ ہمارے پاس بچتا ہے، لہذا میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اگر آپ مومنین کو کچھ پیغام دینا چاہیں تو. جی ارشاد فرمائیں.
دیکھیں آج کی جو ہماری گفتگو ہوئی اور خاص طور سے ہم نے جو آج اسباب کی گفتگو کی, چاہے وہ کفر ہو, چاہے وہ فکر کا صحیح استعمال نہ ہو, چاہے وہ حب دنیا ہو,
جی
چاہے وہ اندھی تقلید ہو, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, ایسا نہیں کہ اس کا تعلق جو ہے انسان ایک کفار سے ان کا تعلق ہے, نہیں, ایک مومن کو, جیسا کہ میں نے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ جن کی ہر کتاب جو ہے وہ مسلمان کو پڑھنی چاہیے, خاص طور سے مذہب اہل بیت کے ماننے والوں, خصوصاً جوانوں کو.
جی
آیت اللہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ, جن کے لیے خود امام خمینی رحمۃ اللہ نے تاکید کی, وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کو جلدی جلدی میں نے عرض کر دیا تھا کہ اسلام شناسی سے زیادہ اہم کفر شناسی ہے.
جی
اسباب کفر کو پہچانا ہے, کیوں, تاکہ ہم جو ہے وہ اسباب کفر کو پہچان کے ہم کفر میں نہ مبتلا ہو سکے.
جی
کیونکہ حب دنیا سبب بنتی ہے کفر میں مبتلا ہونے کا, اندھی تقلید سبب بنتی ہے کفر میں مبتلا ہونے کا, غرور و تکبر جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے یہ سبب بنتا ہے کس میں مبتلا ہونے کا, کفر میں مبتلا ہونے کا. اسی طرح سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غفلت و نادانی جو ہے وہ یہ سبب بنتی ہے کفر میں مبتلا ہونے کا. لہٰذا آج ہم نے اسباب کے بارے میں آخر میں جو گفتگو, اسی لیے تاکہ ہر مومن ہر مواحد جو ہے وہ اسباب کفر سے آشنا ہو, ہم اسباب کفر سے آشنا ہوں, اور جب آشنا ہو جائیں اسباب کفر سے تو دور رہیں گے اسباب کفر سے. جب اسباب کفر سے دور رہیں گے تو ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا, ہماری توحید بھی سلامت رہے گی, ہمارا اسلام بھی سلامت رہے گا.
جی
اور اس طرح سے جو ہے ہم صحیح معنوں میں موحد ہو سکتے ہیں. کسی بھی چیز کو مکمل کرنے کے لیے اس کے ضد کو بھی پہچاننا
بہت ضروری ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ نے جو بیان کیا, اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس کو صحیح طریقے سے اسباب اور جتنی بھی اس کے جو عوامل اس کو پہچانیں گے. ناظرین اربعین کا زمانہ ہے, آپ سب عزاداری کر رہے ہیں, اور اللہ ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے. اگلی گفتگو آپ کے سامنے پھر مولانا اگلی گفتگو میں پیش ہوں گے, اور وہاں پہ اگلی گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا, اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا. فی امان اللہ.